بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله. ولكن شسم ایک نئے درس، ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کی شفاعت اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو عثمان رحمہ اللہ، ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنب أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور ایمان رکھتے ہیں اہل دین اور اہل سنت اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کی شفاعت پر اہل توحید کے گنہگاروں کے لیے اور کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے، جیسا کہ خبر صحیح میں، یعنی صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم سے ثابت ہے. شفاعت کا معنی کوئی جانتا ہے؟
طلب الخیر للغیر.
بارک اللہ فیک. اور مزید ایک لفظ اگر بڑھا دیں تو معنی اور آسان ہو جائے گا، طلب الخیر من الغیر للغیر. آپ دو بندوں کے بیچ میں ایک ذریعہ بن جاتے ہیں، بھلائی کا اور خیر کا، یہ دو چیزوں کے بیچ میں. اب جب اپنے بھائی کے لیے کوئی سفارش کرتے ہیں کسی کام کے لیے، کسی بھلائی کے لیے، گویا کہ آپ نے شفاعت، آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے تاکہ اپنے بھائی کے لیے آپ خیر کا سبب بنے، اور اس کے لیے بھلائی اور خیر جو وہ چاہتا تھا اس کو حاصل ہو جائے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی سے شفاعت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا کسی اور کے لیے، اور سب سے بڑا خیر اور سب سے بڑی بھلائی جب کوئی نیک بندہ یا اچھا انسان کسی کے لیے کر سکتا ہے کہ وہ اسے سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑے عذاب سے نجات دلائے. اور سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے. اس شفاعت کا اصل مقصد یہی ہے کہ جہنم کے عذاب سے نجات دلائی جائے، اور جو جنت میں داخل ہو جائیں ان کے بلند درجات کے لیے سفارش اور شفاعت کی جائے اللہ تعالیٰ سے. آگے جیسے بیان ہوگا تفصیل سے، ایک مختصر سا آسان لفظوں میں ایک تعارف ہے اس موضوع کا جو ہم اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں. امام عثمان رحمہ اللہ جب یہ اہم بات بیان کر چکے ہیں، دو اب اس مقدمے میں دو اہم باتیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کی شفاعت، پھر کس کے لیے ہے؟ اہل توحید سب سے ضروری ہے. اگر توحید نہیں ہے تو پھر شفاعت بھی نہیں ہے. کوئی دلیل جانتا ہے؟ اگر توحید نہیں تو شفاعت نہیں، کسی کی بھی ہو نہیں ہو سکتی، کسی کی نہیں ہو سکتی، کافر کی شفاعت ہو نہیں سکتی. کوئی دلیل جانتا ہے؟ نہ نہ، ایک پریکٹیکل واضح مثال ہے. یہ تو ٹھیک ہے آپ کی شفاعت منفیہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ منفی ہے، شفاعت منفیہ بھی ہوتی ہے اہل کفر کے لیے. فما تفهم شفاعت الشافعین، اہل کفر کو کبھی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. پریکٹیکل مثال ابو طالب کی مثال، نہ وہ ٹھیک ہے، ابو طالب کی مثال، یعنی آخری وقت میں سے بخاری کی حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ تاکہ میں میرے پاس حجت ہو، یعنی آپ کی شفاعت ایک ذریعہ بن جائے. یعنی اگر لا الہ الا اللہ کہہ دے تو شفاعت کر دیتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم، اگر لا الہ الا اللہ نہیں کہا تو شفاعت ممکن نہیں ہے. سے مسلم کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ سب سے کم عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس کے پاؤں کے دونوں قدموں کے نیچے، پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھے جائیں گے، جس سے دماغ ابل جائے گا، یعنی جہنم کے عذاب سے نہ بچ سکے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی جہنم کے اندر ہی ہے، جہنم سے باہر نہیں کر سکتا کافر شفاعت سے. نہیں نکل سکتا کبھی. الغرض تو سب سے پہلے اہل توحید, لمذنبی لفظ دیکھ, لمذنبی اہل توحید, اہل توحید وہ جو گنہ گار متقی پرہیزگار نہیں. شفاعت متقی کے لیے نہیں ہوتی. شفاعت کس متقی کے لیے ہوتی ہے؟ جو جنت میں داخل ہو جائے اور بلند درجات کے لیے, بارک اللہ فی. لیکن جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے, اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے, وعید سے بچنے کے لیے جو شفاعت ہے وہ گنہ گاروں کے لیے ہے. اور جو کون سے گناہ, کون سے جو ذنوب ہیں, مرتکب الکبائر, یعنی اگر کوئی مسلمان کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, جیسے سود خوری ہے, حرام خوری ہے, ظلم ہے, ثناکاری ہے, بدکاری ہے, یہ جو کبیرہ گناہ ہے, اور وہ توبہ نہیں کرتا, اسے بھی اس کی وفات ہو جاتی ہے. اب اس کا معاملہ کیسا ہوگا؟ اہل سنت جماعت کا کیا عقیدہ ہے اس میں؟ اس کا معاملہ کیا جہنمی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. جب اہل توحید میں سے ہے کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلمان, جو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا مطلب سپرد ہے؟ یعنی دو چیزیں ہیں, یا فضل ہے یا عدل ہے. فضل سے مراد اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کی توحید کو دیکھ کر اسے اللہ معاف کر دے, گناہ معاف کر دے. کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, کر سکتا ہے اللہ کی. یا عدل انصاف سے اس کو سزا دی جائے جہنم میں جب تک کہ اس کے گناہ مٹ نہیں جاتے اور ختم نہیں ہو جاتے. ٹھیک, اگر اس کے گناہ پھر بھی موجود ہوں, جنوں کے عذاب سے نہیں مٹے, پھر بھی گناہ ہے, تو پھر شفاعت الشافعین جو ہے وہ کام آ جاتی ہے. اور شفاعت کے لیے باپ ہو سکتا ہے اہل صلاح میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں, ماں ہو سکتی ہے, بھائی ہو سکتا ہے, اچھا دوست ہو سکتا ہے, کوئی بھی مسلمان متقی پرہیزگار کسی مسلمان کی شفاعت کر سکتا ہے, بشرط یہ کہ جیسے آگے بیان ہوگا اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ اجازت بھی دے دے. یہ شفاعت کی دو شرطیں ہیں. اچھا, پھر امام ابو عثمان رحمہ اللہ یہ بنیادی بات بیان کرنے کے بعد اب دلیل بیان کر رہے ہیں. کس چیز کی دلیل؟ کہ شفاعت گنہگاروں کے لیے ہوتی, متقین پرہیزگاروں کو نہیں ہوتی. اور سند اپنی سے آپ سے سند شروع کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اخبارنا, کہاں چلے گئے, ہاتھ غلطی سے لگ گیا. اچھا ایک منٹ, 140 ہے. اچھا دیکھیں, اپنے سند سے بیان کر رہے ہیں. فرماتے اخبرنا ابو سعید بن حمدون انبأنا ابو حامد بن الشرقي حدثنا احمد بن يوسف السلمي حدثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. شفاعت کس کے لیے ہے؟ لاهل الكبائر من امتي, من امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. پھر فرماتے اخبرنا ابو علي زاهر بن احمد اخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة. بلي عظيم حديث سنن درا. الله تعالى کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا کہ میں شفاعت کو اختیار کروں یا میری امت کے آدھے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں. شطر کہتے ہیں 50%, آدھے کو مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے. مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ اختیار دو میں سے ایک کو چوز کرنا پڑتا ہے, یہی ہوتا ہے نا. دو چیزیں کون سی ہیں؟ یا تو آپ کی شفاعت دی جائے یا آپ کی آدھی امت جو ہے جنت میں داخل کر دی جائے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فخترت الشفاعہ, میں شفاعت کو چنا ہے, اختیار کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ لأنها اعم واکفی, کیونکہ زیادہ عام اور کافی ہے. ظاہر 50% تو زیادہ ہی ہوگا نا پھر. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے لیے دعا کرتے رہے اور امت کی خیر خواہی کے لیے کوئی سبب نہیں چھوڑا جس سے امت میں خیر عام ہو جائے, اور اس میں سے ایک شفاعت بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوب جانتے ہیں, جب اختیار دو چیزوں میں دیا گیا ہے, ایک تو آدھے امتی یا پھر شفاعت, اور یقین شفاعت آدھے سے تو زیادہ یعنی فائدہ مند ہوگی نا, اس لیے اختیار شفاعت کو کر لیا ہے. لأن اعم واکفا. اچھا پھر فرماتے اترونها للمؤمنین المتقین, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت جو ہے مؤمن و متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے؟ لا, ہرگز نہیں. ولکنها للمذنبین المتلوثین الخطائین. شفاعت جو ہے کس کے لیے ہے؟ مذنبین گنہگار, متلوثین جو آلود ہو چکے ہیں گناہوں سے, الخطائین خطا کار. یہ خطہ کار گنہ گار مسلمانوں کے لیے ہے, اور ہم سب گنہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے, ہمیں مغفرت فرما دے, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفیع بنا دے. پھر فرماتے اخبرنا ابو محمد المخلدی اخبرنا ابو العباس السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد الداوردي أن عمرو بن أبي عمرو حا يعني تحويل السند, وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة أخبرنا جد الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله فسأل أبو هريرة رضي الله عنه جوهين عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, سب سے زیادہ خوشبخت کون ہے آپ کی شفاعت سے قیامت کے دن؟ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یقیناً وہ خوشبخت ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب ہو جائے. اب اس سے بڑی کیا خوش بختی ہو سکتی ہے؟ اس شخص سے بڑھ کر کون خوش قسمت ہو سکتا ہے جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو. فقال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ظننت ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك, مجھے یقین تھا کہ آپ سے پہلے اس حدیث کے تعلق سے کوئی پوچھے گا نہیں. یعنی اتنی حریص تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم میں اور تعلم میں اور علم حاصل کرنے میں اور مزید علم میں ترقی کرنے میں کہ جب ایسے مسئلے آتے تھے تو سوال کرتے تھے, اور اس میں دلیل ہے کہ صحابہ حریص تھے علم حاصل کرنے کے لیے اور اس خیر کو سمیٹنے کے لیے اور پانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہیں وہ علم حاصل کرنے میں حریص ہیں. اس نے فرمایا کہ مجھے یقین تھے آپ سے پہلے یہ سوال اس حد کے بارے میں کوئی کرے گا نہیں. اس میں یعنی منہ توڑ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ جو ہیں فقیہ صحابی نہیں ہیں. عجب ہے جب بعض احادیث سامنے آئی ہیں اور اس حدیث کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے کسی امام کے قول سے. اب امام کا قول اور ہے, فتویٰ اور ہے, اور حدیث جو ہے سامنے آ گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے, وہی ہمارا مذہب ہے نا, جس امام کے لیے جھگڑا کرتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اس امام کے اس قول کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور دیوار پر مار دیتے ہیں. اذا صح الحدیث فهو مذهبی, بات ختم ہے. امام صاحب نے تو اپنی گردن آزاد کر لی ہے اور ان پر حجت قائم کر دی ہے کہ صحیح حدیث کا ہونا کافی ہے. الغرض تو کہتے ہیں کہ حدیث ہم نہیں مانتے کیونکہ راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں اور فقیہ صحابی نہیں ہیں. سبحان اللہ, کبھی امام بخاری کا تناسب جو ہے اور مقابلہ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے, کہتے ہیں وہ کہاں امام, وہ کہاں, وہ بعد میں آنے والے, ان کو کیا پتہ کہ فقہ کیا ہوتی ہے. وہ تو رٹے مارنے والا شخص تھا, رٹے مار کے حدیث جمع کر لی ہے نعوذ باللہ. اس کے یعنی تو کیا بنتا ہے کہ آپ اتنے بڑے اماموں پر زبان درازی کریں اور ان کی یعنی یہ بہت بڑی غیبت ہے پتہ ہے. اور علماء کی غیبت کرنا جو ہے زہریلا گوشت کھانے کے مترادف ہے. دیکھیں نا, عام غیبت کسی بندے کی کرتے مسلمان کرتے تو گویا کہ آپ نے اپنے بھائی کا گوشت مردہ گوشت کھایا, مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اور علماء اور جو حاکم وقت ہیں ان کے اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے زہریلا گوشت, بھائی کا زہریلا گوشت کھایا ہے, مردہ بھی ہے بھائی بھی ہے اور زہریلا گوشت بھی ہے نعوذ باللہ. الغرض تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں فقیہ فقہا صحابہ میں سے تھے, اور اس حدیث میں یہ گواہی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ صحیح بخاری میں بھی ہے. یعنی امام صاحب نے, امام ابو عثمان رحمہ اللہ نے اپنی سند سے بیان کر رہے ہیں. کوئی کہے کہ سند میں فلان پہ کلام ہے فلان پہ کلام ہے, یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے. اب اس پہ کیا کلام کرے؟ کہتے امام بخاری کا پھر تناظر کرتے تھے سیدنا امام ابو حنیفہ سے اور پھر مقابلہ کرتے ہیں آپس میں, اور میں نے اللہ پر کانوں سے سنا ہے. اور بعض لوگ سے باتوں میں اس بحث میں آ گئے کہ مقابلہ ہے ہی نہیں امام ابو حنیفہ کا اور امام بخاری کا. میں نے کہا مقابلے کی بات ہے کہاں پہ؟ بات ہو رہی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وقال الامام ابو حنیفہ, یہ بات ہو رہی ہے نا. امام بخاری کا قصور کیا ہے؟ کہ سند سے انہوں نے حدیث کی روایت کی ہے اپنی طرف سے. امام ہم یہ دیکھیں یہ مقابلہ یہ تراز کس کا ہے, امام بخاری کے قول کا نہیں, امام ابو حنیفہ سے. اگر یہ ہوتا تو پھر تو بات ہو سکتی ہے, جبکہ دونوں میں سے حق پر کون ہے اگر اپنی اپنی باتیں کرتے دونوں امام, امام حنیف حق پہ ہوتے یا امام بخاری کون حق پہ ہوتے؟ جس کے پاس دلیل ہوتی. یہ نہیں کہ ہم شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا امام ہے یا چھوٹا امام ہے. میں نے بھائی دیکھیں دین اسلام میں عالم کی قدر و قیمت کیا ہے مجھے بتائیں. عالم کسے کہتے ہیں؟ امام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی کسے کہتے ہیں؟ یہی اسی پہ بات ہو رہی ہے نا. یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور یہی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب آپ قرآن اور سنت کی بنیادی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اصول کو چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس امام کے قول کی وجہ سے پھر یہی سزا ملتی ہے, پھر اصل مدت چلا جاتا ہے اور جھگڑا اسی پہ رہتا ہے. الغرض واپس حدیث کی طرف آتے ہیں. لقد ظننت ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث. مزید چار چاند لگ گئے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ حدیث پر زیادہ حریص ہیں, یعنی علم حاصل کرنے پر زیادہ حریص ہیں. آپ کی توجہ ہے, آپ علم ترقی چاہتے ہیں اور حریص ہیں, اس لیے مجھے یقین تھا کہ آپ یہ سوال مجھ سے کریں گے اور آپ سے پہلے کوئی کرے گا بھی نہیں. پھر جواب سنیں ذرا. ان اسعد الناس بشفاعۃ یوم القیامۃ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه. اسے بخاری کی روایت میں خالصا من قلبه او نفسه, یہاں پر اس روایت میں خالصا من قبل نفسه. سب سے زیادہ سعادت مند اور خوشبخت میرے امت میں سے لوگوں میں سے وہ ہوں گے قیامت کے دن جن کی میں شفاعت کروں گا, جن کی میں شفاعت کروں گا قیامت کے دن. اسعد من بشفاعتی, سب سے زیادہ خوشبخت میری شفاعت حاصل کرنے کے لیے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی. کس کے لیے؟ نہیں, ناس مراد یہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. خالصا, اور یہ اس میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے ایک شرط کا ذکر ہے, کون سی ہے؟ الاخلاص. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کلمہ توحید کی شرطیں ہیں, ان شروط میں سے ایک شرط اخلاص کی ہے. تو جس نے اخلاص کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کو یہ کلمہ توحید فائدہ مند بھی ہوگا اور نجات کا ذریعہ بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی ہوگا. ان اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه. ویسے بخاری کی ایک روایت میں ہے خالصا من قلبه او نفسه, دل کے خلوص کے ساتھ کلمہ توحید کا حق ادا کرنا ہے, یہ مطلب ہے. شرح میں فضلت الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اور ان عقائد میں سے جن پر ایمان واجب ہے شفاعت پر ایمان, اور قرآن اور سنت میں شفاعت کی حدیث کا ذکر ہے, شفاعت کا ذکر ہے قرآن و سنت میں. شفاعت منفیہ, منفی شفاعت جو ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے, وہ یہ کافر کے لیے شفاعت ہے, اور مثبت شفاعت مومنین کے لیے ہے. یہ تمام باتیں جو ہیں قرآن مجید میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے جو صحیح متواتر احادیث سے ثابت ہے. رضوان جماعت جو ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر, بلکہ تمام انبیاء کی شفاعت پر اور مومنین کی شفاعت پر اور علماء اور شہداء کی شفاعت پر بھی الى آخره. اور بعض ایسے گمراہ فرقے ہیں جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں موحدین کے لیے, اور وہ صرف نفی جو منفی شفاعت ہے ان کو پکڑ لیتے ہیں, اور یہ وہ شفاعت جو کافروں کے لیے ہے, یعنی منفی شفاعت جو ہے وہ کافروں کے لیے یعنی شفاعت نہیں ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فما تنفعهم شفاعة الشافعين، کہ ان کے لیے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی، سورۃ مدثر آیت نمبر 48. وقوله اللہ تعالیٰ کا ارشاد واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس دن سے بچو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گی اور نہ ہی اس سے شفاعت کو قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا اور نہ ہی وہ کبھی کامیاب ہوں گے۔ اب اس دونوں آیات میں شفاعت کی نفی ہو رہی ہے، یعنی شفاعت نہیں ہوگی۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، سورة البقرة نمبر 254. اسے یاد کرنے بہت ضروری، ابھی بتاتا ہوں کیوں۔ 254 یہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی سے پہلے والی آیت ہے، اس میں شفاعت کی نفی کی جا رہی ہے اور آیت الکرسی میں شفاعت کو اثبات کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کس کے لیے اور وہ کس کے لیے ہے؟ ہاں دیکھیں ذرا، شیخ ربیع حفظ اللہ کے دیکھیں ذرا پیارے انداز میں اس مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی یہ تین دلائل جو ہیں قرآن مجید کی آیات جو ہیں، جو شفاعت کا انکار کرنے والے ہیں، کس نے انکار کیا شفاعت کا؟ وعیدیہ کون ہے؟ خوارج اور معتزلہ۔ خوارج معتزلہ نے انکار کیا ہے، جانتے کیوں انکار کیا ہے؟ وجہ جانتا ہے کوئی؟ کیونکہ خوارج کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، تو کافر کے لیے شفاعت تو ہوتی نہیں ہے، اور یہاں پہ جتنی دلائل ہیں شفاعت کی، یہ شفاعت منفیہ کی کس کے لیے ہیں؟ کفار کے لیے ہیں، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ تو اساس غلط تھی، اس لیے نتیجہ بھی غلط نکلا۔ بنیاد غلط ہے نا، کیا کبیرہ گناہ کرنے والے کافر ہیں؟ نہیں ہے، تو شفاعت ہوگی؟ ہوگی۔ تو شفاعت ہوتی کس کے لیے؟ انہی کے لیے ہوتی ہے، اور ان لوگوں نے دیکھے سبحان اللہ انہی لوگوں کی شفاعت کا انکار کر دیا۔ اچھا معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ منزلہ بین منزلتین، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، اس لیے پھر شفاعت بھی اس کی نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ گمراہ فرقے جو ہے، انہوں نے کہاں دلیل پکڑی ہے؟ قرآن مجید سے پکڑی ہے، لیکن کیا دلیل ٹھیک ہے ان کی؟ اس لیے صرف دلیل بیان کرنا نہیں ہوتا، ہم کہتے قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے، یہ تو کہہ رہے قال اللہ تعالی، یہی کہہ رہے نا۔ شفاعت کا انکار کرے قرآن کی دلیل ہے، قرآن میں سے دلیل ہے، تورات انجیل میں سے نہیں ہے، تو غلطی کہاں پہ لگی؟ صحیح سمجھنے کی غلطی لگی، صحیح نہیں سمجھا۔ صحیح سمجھ کیا ہے؟ اس کے بعد والے پڑھے نا آیت الکرسی میں، وہاں پر شفاعت کو ثابت کیا جا رہا ہے، یہاں پر شفاعت کا انکار کیا جا رہا ہے اس آیت میں، ان آیات میں۔ تو انکار کس کے لیے ہے اور اقرار اور اثبات کس کے لیے ہے؟ تو فرق تو جاننا چاہیے نا، کیا شفاعت متقی پرہیزگار کے لیے؟ ان کی عقلی دلیل، عقل کو آگے کرتے ہیں نا یہ لوگ، کیا شفاعت جو ہے وہ مومن متقی پر جنتی کے لیے ہوگی کہ جہنم سے نجات حاصل کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر مثبت شفاعت کس کے لیے ہے؟ گنہ گاروں کے لیے ہے، تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اور ان مومنوں کے لیے ہے جن کی جنت بلندی درجات کا سبب اور باعث بنے۔ تو اس لیے ان کا یہ کہنا بھی غلط ہے البدعت کا۔ دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ شفاعت جو ہے یہ کافروں کے لیے ہے جو کبھی حاصل نہیں ہوگی، شفاعت منفیہ جس کا نفی کی گئی ہے، انکار کیا گیا کہ شفاعت نہیں ہوگی، یہ اہل کفر کے لیے، کفار کے لیے ہے جو کبھی ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه الى آخر الآیہ۔ یہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی سورۃ البقرہ نمبر 255۔ شیخ صاحب فرماتے جو پہلی شفاعت ہے وہ منفی شفاعت ہے تماما، وشفاعت الثانیہ تحصل باذن اللہ وبامر للموحدین۔ جو دوسری شفاعت ہے جس کا اقرار کیا جا رہا ہے، یعنی آیت الکرسی میں، یہ حاصل ہوگی اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ کے یہ مومنین اور موحدین کے لیے، اور کوئی بھی آگے آ کے خود شفاعت نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے۔ بلکہ اس کے لیے اجازت کو ہونا لازمی ہے اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اذن للشافع رضا عنہ ولابد فی من رضا عن المشروع فیہ. تین چیزیں ہیں، ایک تو اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس کے لیے، جو شفاعت کرنا چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دونوں پہ راضی ہو، جو شفاعت کرنے والا ہے اور جس کے شفاعت کی جا رہی ہے، مشفوع جو ہے. شافع کہتے ہیں اسم فاعل شفاعت کرنے والا، مشفوع اسم مفعول ہے جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مگر موحدین پر، یعنی اہل توحید پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کرتا ہے اجازت کے بعد. شیعہ صفرات اس سیاق میں منفی شفاعت کافروں کے لیے ذکر ہے اور ثابت شفاعت مومنین کے لیے ہے، اور اس کے باوجود بھی اندھے ہو جاتے ہیں یا اپنی نظر چرا لیتے ہیں معتزلہ اور خوارج اور جو ان کے راستوں پر چلنے والے ہیں، یعنی جو ان کے دم چلہ جو ہے اس واضح بیان سے منہ موڑ لیتے ہیں. ایک ہی سیاق میں سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی میں اور اس سے پہلے جو آیت ہے دونوں شفاعت کا ذکر ہے. شفاعت منفی مطلقاً یعنی کفر کے لیے نہیں ہوگی، اور جو شفاعت اللہ تعالیٰ کے اجازت کے بعد حاصل ہوگی وہ یعنی اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن یہ خود تکبر کرتے ہوئے جیسے کہ اہل باطل کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے والعیاذ باللہ. یعنی اہل باطل جو ہے اہل بدعت نے شفاعت کا انکار کیا ہے، اور ان نصوص کو لے جو ان کی مرضی کے ہیں، یعنی پہلے وہ فتویٰ دیتے ہیں پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں. فتویٰ کیا دیا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، اچھا کافر ہے تو شفاعت نہیں ہوگی کیونکہ کفار کی شفاعت کی نفی کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. دلیل کیا ہے اب ڈھونڈو قرآن، کہاں سے دلیل ڈھونڈے ہم، کہاں سے ملے گی دلیل؟ تو وہ آیات مل گئی جو اہل کفر کے لیے ہیں، شفاعت منفی کے دلائل کو سامنے رکھ دے کہتے دیکھیں یہ دلیل ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی والعیاذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے شفاعت کا کئی اور آیات میں بھی، یعنی قرآن مجید میں، ان میں سے سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى وَمِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، سورۃ الانبیاء نمبر 28، اور نہیں شفاعت کریں گے الا یہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. یعنی انبیاء بھی شفاعت نہیں کریں گے مگر جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. اور اس آیت میں شفاعت کی دوسری شرط کا ذکر ہے، کون سی؟ ملائکہ کے تعلق سے، یعنی جو بھی شفاعت کرنے والے ہیں. بارک اللہ فیک. اچھا تو اس میں کون سی دلیل ہے، کون سی شرط کی دلیل ہے؟ نہ شرط کون سی ہے؟ آیت الکرسی میں اجازت کی، اس میں راضی ہونے کی دلیل. بارک اللہ فیک. اور اچھا کس سے راضی ہونا؟ الا لمن ارتضى، جس سے اللہ راضی ہو جائے. اچھا مزید وضاحت سورۃ النجم میں دیکھیں، مزید وضاحت وکم من ملک، وکم من ملک، یہ فرشتوں کے لیے ہے. وکم من ملک فی السماوات، وہ کئی اتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، جن کی شفاعت نہیں کام آئے گی، الا من بعد، مگر اس کے بعد کے، کس چیز کے بعد؟ ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى. اس میں دونوں شرطیں ہیں، سورۃ النجم 26 میں دونوں شرطیں ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں، اسے یاد کر لیں، حفظ کر لیں تاکہ آپ کے لیے دونوں شرطیں بآسانی یاد ہو جائیں. اب تین چیزیں یاد کرنی ہیں، سورۃ البقرہ نمبر 254، کون سی شفاعت ہے؟ شفاعت منفیہ کی دلیل، شفاعت مثبتہ کی دلیل آیت الکرسی 255، اور دونوں شفاعت کی شرطیں سورۃ النجم نمبر 26، الا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے جس کو اجازت دے دے اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ یہ شفاعت مثبت مومنین کے لیے، لیکن شرط کے ساتھ، لیکن اجازت کے ساتھ مشروط ہے کہ اجازت ہوگی. فرشتے جتنے بھی زیادہ ہیں نہیں شفاعت کریں گے الا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے ان کو، الا لمن ارتضى، یعنی کہ اللہ راضی ہو جائے، اجازت دے دے اور راضی ہو جائے. اسی طریقے سے انبیاء اور صالحین صحابہ میں سے ان کے علاوہ بھی یہ تمام شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بہت ساری احادیث جو ثابت احادیث ہیں آیا ہے، جب بہت شدت ہوگی قیامت کے دن ہولناکیوں کی اور لوگ جو ہے وہ انتظار کریں گے اس عظیم موقف میں، تو پھر جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تاکہ شفاعت کریں اللہ تعالیٰ ان کے رب کے ہاں، تاکہ جس غم اور کرب سے وہ گزر رہے ہیں وہ ان کی شفاعت کریں اور قیامت قائم ہو جائے، یعنی حساب شروع ہو جائے. حساب کے لیے قیامت قائم ہو گئی، حساب شروع ہونے کے لیے اسے کہتے ہیں الشفاعت العظمى، شفاعت العظمى کی بات ہو رہی ہے. اور یہ تمام عذر پیش کریں گے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عذر پیش کریں گے اور انکار کریں گے، اور یہ سب کہیں گے نفسی نفسی. ثم پھر اس کے بعد جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نہیں شفاعت کریں گے مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت کریں گے. ابتداء شفاعت نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت نہیں کریں گے. دیکھیں معاملہ اتنی خوفناک اور خطرناک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت عظیم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور شفاعت کا انکار کریں گے. شفاعت عظمى کے حساب شروع ہو جائے نہیں کریں گے، اور سب کہیں گے نفسی نفسی. ایک عظیم حدیث ہے، کتنا وقت ہوا ہے اس پہ ذرا کافی وقت لگ جائے گا، لمبی حدیث ہے، تو اگلے درس میں انشاءاللہ اس حدیث سے درس کا آغاز کریں گے. یہ بڑی عظیم حدیث ہے، پیاری حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے شفاعت کے تعلق سے، کہ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کیا فرمائیں گے جب لوگ جائیں گے شفاعت عظمى کے لیے، گزارش کریں گے اور اپنی حالت کا بیان کریں گے، کتنی ہم کرب سے گزر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء ہیں، آپ ہماری سفارش کریں، یعنی حساب شروع ہو جائے تاکہ ہم اس اذیت اور کرب سے بچ جائیں. لیکن ان جو سب سے عظیم لوگ ہیں، سب سے پیارے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان میں سے پانچ اولو العزم بھی ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے سارے انکار کریں گے، عذر پیش کریں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بھی آپ طریقہ دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے شفاعت کریں گے. ایسے نہیں کہ فوراً بیٹھ کے فلاں کی شفاعت جنت میں، نہیں واللہ ایسا نہیں ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں فلان جو ہے نا پیر کی بیعت ہو جاؤ بس، جنت کا ٹکٹ لے لیں آپ، اور جس نے بھی بیعت کی مرید بن گیا ہے وہ کندھے پہ بیٹھ کے جنت پل صراط پار کرے گا، جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا دیکھیں ذرا، متفق علیہ حدیث ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے. دیکھیں نبی کہتے ہیں نفسی نفسی، یہ عظماء کہتے ہیں، جن کی امتیں ہیں، جن نے بہت ساری مصیبتیں تکلیفیں برداشت کی اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ کے راستے میں کتنی تکلیفوں سے گزرے ہیں. کسی نبی کا قصہ دیکھ لیں آپ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال توحید کی دعوت دی، لوگ ایمان نہیں لے کے آئے. موسیٰ دیکھیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے دیکھیں قرآن مجید میں، بنی اسرائیل نے کیا کچھ نہیں کیا، پہلے فرعون کا مسئلہ تھا، عذاب تھا، پھر اپنی قوم کے مصیبتیں تھیں اور مسئلے تھے، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ نفسی نفسی. شفاعت کو آپ کیا سمجھتے ہیں آسان چیز ہے شفاعت عظمى، یا کوئی اللہ تعالیٰ کو بس آپ فرعون کے بھائی نقش بندی بن جاؤ یا فرعون سروردی وغیرہ بن جاؤ، ان چار طریقوں سے کوئی طریقہ اپنا لو آپ جنتی ہیں، ٹکٹ آپ کو مل گئی ہے، یا فلان کی جو ہے نا فلان جو پیر ہے آپ اس کے بیعت ہو جاؤ، وہ کندھے پہ اٹھا کے لے جائے گا. ہمارے شیخ ہیں شیخ ابراہیم محیب حفظہ اللہ کہتے ہیں وہاں پر جیسے نا یہ بسیں ہوتی ہیں نا، یہ پیر تو پھر بس ہو گئی نا، جسے پورے پتہ نہیں کتنی اپنے مریدوں کو اٹھا کے جائے گا. یہ معاملہ اتنی سنگین ہے اور خطرناک اور خوفناک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء یہ حال ہے اور یہ حالات ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ میں حدیث بیان کروں گا، آپ دیکھیں گے کہ الفاظوں پہ غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ ہے، نہ کبھی پہلے تھا نہ کبھی بعد میں ہوگا. اس دن قیامت کے دن روز محشر میں حساب کے وقت اتنے شدید غصہ نہ کبھی اللہ تعالیٰ کو تھا اس سے پہلے، نہ کبھی بعد میں کبھی ہوگا. تو شدید غصے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، اللہ کے انبیاء ڈر گئے. اور یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ فلان پیر کی بیعت ہو جاؤ بیڑے پار ہے جنت میں داخل، جنت کی ٹکٹ تمہیں مل گئی ہے، اور کس نے تو یہاں پہ جنت کے دروازے بنائے ہوئے ہیں کہ اس کھڑکی سے گزر کے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ان للہ و ان الیہ راجعون. تو اگلے درس میں انشاءاللہ اس عظیم حدیث کا مختصر سی تفسیر بھی کریں گے، شرح بھی کریں گے، اور چند اہم جو پیغام ہے جو باتیں اس میں سے بیان بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ جی شوف صغیر گناہ تو آپ کے نیکیوں سے بٹ جاتے ہیں نا, اگر کوئی بچ بھی گیا تو ظاہر وہ بھی ہو جائے گا نا, جب کبیرہ کا تو صغیرہ کا بھی ہو جائے گا, مسئلہ اس کا نہیں ہے. ان حسنات یذہبن السیئات, آپ کی جو نیکیاں جو کہتے صغیر کو ہم مٹا دیتی ہیں, اگر باقی کچھ رہ بھی گئی ہیں, کوئی نیکیاں نہیں بندہ کرتا, ظاہر میں باب اولا وہ بھی شفاعت سے ختم ہو جائے گی نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو علم حاصل کر رہے ہیں, اس پر اس کو صحیح سمجھنے کی, اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اچھا ایک واجب لینے اسی کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعات 8 قسم کی ہیں, اگلے درس میں تیار کر کے آنا, میں دلیل کے ساتھ پوچھوں گا, ایسے 8 نہیں بتانا مجھے, ٹھیک ہے؟ بات ساتھ تیار ہیں جواب دینے کے لیے, دلیل کے ساتھ پوچھوں گا, دلیل آتے تو ابھی بتا دیں, نہیں تو تیاری کر کے آنا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.